بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك کی آیت ہے, آپ لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھی جاتی ہے. ترجمہ ہے, بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے, دیکھے بغیر ڈرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے. تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو, اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے, کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقع ہے. بھلا وہ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, اور وہ باریک بین ہے, لطیف اور پورا باخبر ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ میں یہ آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تین آیتیں سورۃ ملک کی ہیں, حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک بہت بڑے عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے. گویا کہ وہ عمل مفتاح الاعمال ہے, تمام اعمال کو کھولنے والا عمل ہے. اور اسی مضمون کی تاکید کے لیے کچھ چیزیں بڑھا دی اسی آیت میں. بس ان آیتوں میں اپنے سے ڈرنے کی فضیلت بیان فرمائی, اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. جو اثر ہے خوف میں وہ یہ ہے کہ یعنی خشیت یا خوف کنجی ہے عمل صالح, اور عمل صالح دو ہیں, ایک طاعات کو اختیار کرنا اور ایک معاصی کو ترک کرنا. دو چیزیں ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا, اور ایک جس چیز کو اللہ میں نے منع کیا ہے اس کو نہ کرنا. یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی کنجی خشیت ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ ہوگا کہ کوئی طاعت نہ کرے, اللہ میں کا حکم ہو اس وقت کے لیے اور اس کو بجا نہ لائے, یا گناہ کرے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس وقت اس پر خوف خداوندی غالب نہیں ہوتا. خوف کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ آدمی کسی طاعت کو چھوڑ دے. جب بھی آدمی کچھ نافرمانی میں پڑے گا وہ اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے پاس. دیکھ لیجئے, اگر استاد یا پیر یا باپ سامنے موجود ہو تو آدمی ان کے سامنے کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خوف ہی تو ہے, اس کو مانے ہو رہا ہے. یہ ہم لوگ دوسروں سے بھی ڈرتے ہیں, کوئی دوسرا دیکھ لے گا کیا کہے گا. آپ بیوی سے بھی ڈرتے ہیں, بیوی دیکھ لے گی تو کوئی پرواہ نہیں, وہ بیوی رازدار ہوتی, کسی کو کہتی نہیں, اس لیے نڈر ہوتے. بہت لوگوں کے بارے میں قصے آئے ہیں کہ وہ جناب بیوی بیٹھی ہے لیکن اس کے سامنے ہی الٹی سیدھی چیزیں لیپ ٹاپ وغیرہ پہ دیکھتے ہوتے ہیں. تو کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. جن کا خوف ہے دنیا کے لوگوں کا وہ بھی موجود نہیں,
تو خوف ہی ہے جو روکتا ہے گناہ سے. اور خوف دو وجہ سے ہوتا ہے, یا تو خوف عقاب کا ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی, یا ناراضگی کا کہ اللہ میں مجھ سے ناراض ہے. اگر میں اس امر کا ارتکاب کروں گا تو یا تو مجھے یہ ہوگا کہ سزا ملے گی, یا یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا آقا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. سچی بات ہے, ایمان والوں کے لیے یہ خوف بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا خوف ہے. کوئی ایمان والا پسند نہیں کرتا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. فرماتے ہیں بس اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ خشیت مامور بہ کے کرنے, یعنی جن چیزوں کا ہمیں حکم ہوا ہے ان کو کرنے, اور منہی ان کے اجتناب, یعنی جس کو منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کے لیے مفتاح ہے, چابی ہے, کنجی ہے. چنانچہ دنیا کے معاملات میں اس کے نظائر کثرت سے ہیں. محکوم حاکم کی مخالفت نہیں کرتا, اس کی اطاعت کرتا ہے, انہی دو امر کے خوف سے کہ یا تو مجھ کو سزا دے دے گا یا ناراض ہو جائے گا. شاگرد جو استاد کی اطاعت کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہی خشیت ہے, اور مرید جو مشائخ سے سرتابی نہیں کرتے اس کا بھی باعث یہی ہے, ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. واقعی یہ عجیب خوف ہوتا ہے. یہ آج کل تو عجیب حال ہے, ذرا پرواہ نہیں, اس سے وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایک تو قحط الرجال, اب ویسے شیخ ہی نہیں رہے, اور پھر اوپر سے یہ کمی کہ شیخ کی ناراضگی کا خوف ہی نہیں. خوف ہوگا تو کہے گا وہ کہ اس کے پیچھے ایسی حرکت کرے گا, نہیں کرے گا, کیونکہ شیخ کو گرچے کے کشف نہ ہوتا ہو لیکن من جانب اللہ اس کی رہنمائی بہت کی جاتی ہے, وہ منصب پہ ہوتا ہے خاص. فرماتے ہیں جب کبھی مخالفت ہوگی یا کسی فرض و واجب کا ترک ہوگا اس وقت اللہ تعالی کا خوف اس پہ غالب نہ ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں پر دلیر ہیں. اتفاق ہے کہ جیسے یاس کفر ہے اسی طرح سے خوف کا نہ ہونا بھی کفر ہے. فرمایا کہ خوف کے مراتب ہیں. ایک خوف تو وہ ہے جو درجہ اعتقاد میں ہو, یعنی اعتقاد تو یہ ہے کہ اگر اللہ میاں نے اللہ میاں سزا دیں گے, اعتقاد تو ہے, تو یہ ادنا درجہ ہے اور یہی ایمان کے لیے ضروری ہے. اور ایک اور درجہ ہے خوف کا جو درجہ حال میں ہو, اور جبکہ مدار ایمان کا خوف پر ہے. ایمان کا مدار کس چیز پر ہے؟ خوف. خوف نکل گیا تو ایمان جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا. تو خوف کو سنبھالنا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کو ادنا ترین درجہ ہے, اگر تم نے خوف کو ختم کیا, گناہ کیا, دلیر ہو گئے, موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر فضول چیزیں دیکھیں, دلیر ہو گئے, تو خوف گیا. تو خوف گیا تو جو مدار ایمان ہے وہ گیا, خطرہ ہے ایمان جانے کا. تو اعتقادی درجہ جو ہے خوف کا, یہ عوام کا ایمان ہے کہ جب قلب میں ٹٹولتے ہیں تو قیامت, جنت, دوزخ, حساب کتاب اور سزا ملے گی, یہ سب چیزیں پاتے ہیں. ہاں بھائی, یہ ہے عقیدہ, یہی ہے. اس لیے ان کو تحریک اور تذکیر اور ترغیب اور ترہیب کے وقت یہ چیزیں مستحضر ہو جاتی ہیں, اور باقی اوقات میں اس سے غافل. سو یہ ایمان اعتقادی موقوف ہے خوف اعتقادی پر, اسے خوف کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ تم خوف اعتقادی سے بھی محروم کر دیے جاؤ. اگر تم خوف حالی سے محروم ہو اور تم نے حرکتیں کی, تو کہیں خوف اعتقادی سے بھی محروم نہ کر دیے جاؤ, تو ایمان گیا. اور دوسرا درجہ ایمان کا وہ جو اعتقاد سے بڑھ کر درجہ حال میں آ گیا, ایک خاص حالت ان پر رہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ علوم جتنے ہیں, یعنی ان چیزوں پر سزا ہوتی ہے, ان چیزوں سے اللہ میں راضی ہوتے ہیں, ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں, وہ علوم اجمال کے درجے میں ان کو ہر وقت مستحضر رہتے ہیں. ہر وقت دماغ میں ایک چیز رہتی ہے کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ میں ناراض ہوں. وہ کسی وقت بھولتے نہیں, ان کو ایک ملکہ راسخہ حاصل ہو جاتا ہے جس کو یادداشت کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے, محبت میں عاشق ہے, وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب ایک منٹ کو بھی مجھ سے ناراض ہو. یہ محبت شیخ سے مرید کو بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ محبت نہیں تو تم مرید نہیں, وہ مرید ہرگز نہیں چاہے گا کہ شیخ ناراض ہو جائے. شیخ ناراض, یہ خوف ہی تو اصلاح کراتا ہے. ہاں, لیکن شیخ کامل ہونا ضرور. جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو دیکھیے ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے, یا کسی کو کسی مقدمے میں خوف ہو جائے یا کسی بیماری کا خوف ہو جائے, آج کل بیماری کا خوف چلا ہوا ہے, تو ہر وقت اسی کا دھیان رہتا ہے, اسی کی خبریں پڑھی جا رہے ہیں, اسی کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں, اسی کی احتیاطیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ خوف ہے اس وجہ سے. حتیٰ کہ بیٹھے لیٹے کھانا کھاتے سوتے ہر وقت اس کو بھولتا نہیں ہے. جس سے اس کو محبت ہوتی ہے یا کوئی مرض وبائی پھیلتا ہے تو بعض لوگوں کو ہر وقت اسی کا اندیشہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھولتا نہیں, اور یہ ایمان حالی ہے, یا حال ہو گیا, ایمان کا حال بن گیا. یہ موقوف ہے خوف حالی پر, یعنی خوف کا حال پیدا ہو جائے. استحضار کا جو ایمان حالی اور خوف حالی سے ہوتا ہے, یعنی حال ہو جائے خوف کا اور حال ہو جائے ایمان کا, جو استحضار ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے ہر وقت متاثر رہتا ہے. ایسے بندے مقبول اور اہل نسبت کہلاتے ہیں. اب یہ خوف کے بارے میں عجیب بات ہے کہ ہے تو خوف اللہ کا خوف, اور ایسا خوف ہے کہ حال بن گیا, ہر وقت ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ بشاشت قلب ہوتی ہے. ابھی بتاتا ہوں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہی کا حال ہوتا ہے, انہی کا حال ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, انہی کا حال ہوتا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہر وقت متاثر رہتے ہیں اس خوف سے, ایسے لوگ بندے مقبول بندے ہوتے ہیں اور اہل نسبت کہلاتے ہیں. ایسے لوگوں کا ایمان ہر وقت تازہ رہتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تازہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے, ان حضرات کی حالت اور عمل بالکل اس کے موافق رہتی ہیں, اور اسی لیے وہ ہر وقت خدمت حق کے لیے تازہ دم رہتے ہیں, کسی وقت ملول نہیں ہوتے. یوں تبھی تکان تو ان حضرات کو بھی ہو جائے گی, یہ تو بشریت کا تقاضا ہے, مگر قلبی تھکان نہیں ہوتی. جیسے کوئی طالب شوقین, بہت شوقین جو طالب ہوتا ہے, یا ہم آپ جیسے کسی اپنے سافٹ ویئر کے کام کے شوقین, یا کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے اس کا کتنا شوقین ہو جاتا ہے, تو شوقین کسی وقت ملول نہیں ہوتے, ان کا جی نہیں اترتا, تھکتے نہیں. جیسے کسی محبوب کی طلب میں عاشق ہر وقت تازہ رہتا ہے, ہر وقت تازہ رہتا ہے, اور اس تازگی کے سبب کبھی بھی نا امیدی اور یاس اس کے پاس نہیں آتی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی خاصیت ہے کہ اس سے, ایمان کی وجہ سے ہر وقت تازگی اور بشاشت اور انشراح مومن کے قلب میں رہتا ہے. اور اپنی حالت پہ غور, ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ہر وقت تازگی, بشاشت, انشراح مومن کے قلب میں رہتا ہے. اور یہ حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں, لیکن مضمون کہاں کا ہے؟ قرآن کا مضمون. فرماتے ہیں الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. سو جو لوگ ایماندار ہیں تو اس سورت نے تو ان کو ایمان میں ترقی دی اور وہ خوش ہو رہے ہیں. بعض کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اہل سلوک ہیں ان کو قبض بھی تو پیش آتا ہے, قبض روحانی ہے, کہ وہ کسی چیز میں اس وقت دل نہیں لگتا, ایک عجیب حالت ہوتی جس سے گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ان کی تو وہ حالت بشاشت کی یعنی نہیں ہوتی, یہ اشکال ہے. اگر کوئی یہ کہے تو فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تازگی مذکور جس کا ذکر ہو رہا ہے, جو بشاشت اور تازگی ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, اور ایمان کے آثار کی وجہ سے, وہ ان کے قلب میں اس قبض کی حالت میں بھی ہوتی ہے, جاتی نہیں ہے, لیکن ان کو قبض کی حالت میں اس طرف التفات نہیں رہتا, بس ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اسی لیے جب یہ لوگ کسی محقق سے رجوع کرتے ہیں سچے بھائی بڑی محقق ہو شیخ تو بڑی نعمت ہے, اور غیر محقق چاہے کچھ ہو ایک جواب آتا ہے خیر شیخ کا, تسلی ہو جاتی, تسلی ہو جاتی. اور ایک جواب کسی کا آیا, ابھی میرے سامنے کی بات ہے صاحب کسی سے کر رہے ہیں, جواب آتے ہی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے. لیکن جب وہ کسی محقق سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کو حقیقت سے آگاہی دیتا ہے تو پھر وہی بشاشت دوبارہ پانے لگتے ہیں. یہ کوئی نئی کیفیت نہیں ہوتی, اسی بشاشت سابقہ کا ظہور ہوتا ہے. غرض ان حضرات پر اس حالت کا غلبہ رہتا ہے, گو ذوف کسی وقت ہو جاتا ہے لیکن مطلق تازگی ہر وقت رہتی ہے. غرض جس طرح ایمان کے دو درجے ہیں, ایک اعتقادی اور ایک حالی, اسی طرح خوف چونکہ مدار ایمان ہے اس کے بھی ایسے ہی دو درجے ہیں, ایک درجہ اعتقاد کا اور ایک درجہ حال کا, کہ ہر وقت اس کا اثر اس خوف کا غالب رہے. ایسا شخص گناہ کرے گا, ابھی حضرت بتائیں گے کہ ایسا شخص کیا کرے گا. اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے خوف. امام عزائی رحمۃ اللہ نے تو اس کی ایسی 70 سے زیادہ جگہوں پر خوف کا حکم آیا ہے, خوف اور خشیت کا قرآن. اور جو خوف اور خشیت کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا تو اس اللہ میاں اس کو ہی پسند کرتے ہیں. ایک جگہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتی. فرماتے ہیں جب آدمی خدا تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس وقت اس کو خوف نہیں ہوتا, یعنی ایسا خوف نہیں ہوتا جیسا کہ ایک کلیکٹر کو دیکھ کر چپراسی کو ہوتا ہے, جیسے کسی کو یہ خبر ملی ہو کہ تمہارے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے, یا اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کے لیے پولیس تلاش میں ہے پکڑ کے لے جائے گی, تو کیسا حال ہوگا؟ کھانا پینا بھی حلق سے نہیں اترے گا کھانا. اگرچہ وہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اور اس محاصرے سے یا اس وارن سے کچھ نہ ہوگا, مگر جو حالت خوف کی اس وقت ہوتی ہے گناہ کرتے ہوئے ایسی نہیں ہوتی. افسوس ایک ادنا حاکم جو خدا کے سامنے کسی درجے میں بھی کچھ نہیں, اس کا تو اتنا خوف, اور مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کا خوف کچھ نہیں کہ کس دلیری سے اس کی مخالفت کرتے ہو. تم گھر میں بیٹھے ہو لیکن اللہ نے تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تجھے پتا نہیں کہ اللہ نے تو تجھے دیکھ رہا ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو, یہ بات سنا رہا ہوں حضرت کا, حضرت نے تو کچھ کہا ہوا ہے کہ دیکھو جو چیز مدار ایمان ہے وہ خوف ہے, اس کی حفاظت کرو, اس کو ختم نہ کر دو. اللہ تعالیٰ کے خوف کو ختم نہ کر دو جب تم گناہ کرتے ہو دلیری سے یا بے احتیاطی کرتے ہو جس سے جھلکتا ہے کہ تم کو خوف نہیں. مثلا مختلف فیق کوئی چیز ہو جاتی ہے, بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے, بعض کو علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. خوف والا کیا کرے گا, کیا کرے گا خوف والا؟ تو جو احتیاط کے خلاف عمل کرے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ خوف نہیں, جو مدار ایمان ہے وہ اس میں نہیں. صاحبو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ تم کو کچھ عذاب بھی نہ دے صرف کھڑا کر کے اتنا ہی پوچھ لیں کہ ارے ظالم تجھ کو ہمارا اتنا بھی خوف نہ تھا جتنا اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے. یعنی انسان کوئی گناہ کرتا ہے مثلا انٹرنیٹ کے اوپر کچھ دیکھتے ہیں تو کم سے کم اپنے چھوٹوں کو تو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے, ڈر کے مارے کہ یہ دیکھے گا تو بہرحال بری بات ہے, بیٹا نہ دیکھے, بیوی نہ دیکھے, کوئی اور نہ دیکھے, کرتے ہیں چپ چپ کے تو کرتے ہیں. ارے ظالم تجھ کو ہمارا اتنا بھی خوف نہ تھا جتنا اپنے چھوٹوں سے ہوتا ہے, تو اس وقت جو ذلت و شرمندگی ہوگی اسی کا خوف گناہ سے بچنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ ذلت و شرمندگی ایسی چیز ہے کہ آدمی بعض اوقات یہ چاہتا ہے کہ بلا سے دوزخ میں چلا جاؤں لیکن یہ ذلت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت یہ بھی فرماتے ہیں اس بات میں, حضرات یہ مضمون تو بڑے خوف کا ہے, ہم لوگ جو مولوی بنے ہوئے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور ہماری یہ حالت ہے. شعر ہے فارسی کا, یعنی بے عمل وائز محراب و ممبر پر رونق افروز ہو کر دوسروں کو واضح نصیحت کرتے ہیں, اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو وہ دوسرے کام کرتے ہیں, یعنی خلاف شریعت کام کرتے ہیں. بس اس سے ڈرو کہ قیامت کے روز ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے, تو کس قدر رسوائی ہوگی. اور اس وقت فرشتے پکار پکار کر کہیں یہ اعمال کے گواہ فرشتے یوں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جھوٹی باتیں لگائی تھیں. سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی زیادہ لعنت ہے جو کہ دوسروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے. بس اس رسوائی سے بچنے کے لیے حشر کے روز کفار بھی خلاصی چاہیں گے کہ چلے جائیں دوزخ میں, لیکن اس رسوائی اور ذلت. تو صاحبو, اگر قیامت کے متعلق ہم کو یہ بھی اطمینان دلایا جائے کہ ہم تم کو دوزخ میں نہ بھیجیں گے, لیکن ضرور پوچھتے رہیں گے کہ نالائق تو نے یہ کیا کیا کہ جس قدر اپنے چھوٹوں سے تو ڈرا کرتا تھا اتنا بھی ہم سے نہیں ڈرا. اور وہ پوچھنے کا وقت بھی ہوگا کہ حق تعالیٰ کی تمام صفات اور جاہ و جلال اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور قہاریت اور اپنی مملوکیت اور مخوریت پیش نظر ہوگی. تو واللہ یہ بھی مر جانے کی جگہ ہے, چاہے جائے کہ یہ سوال بھی ہو اور دوزخ بھی ہو اور روحانی ذلت بھی ہو اور جسمانی کلفت بھی ہو, تو کیا یہ سب خوف کے لیے کافی نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تحصیل خوف کے لیے یعنی خوف کو حاصل کرنے کے لیے بس اتنا سوچ لینا بھی کافی ہونا چاہیے کہ اگر تجھ سے یہ سوال ہو گیا, یہ سوال کیا سوال کہ ارے جتنا اپنے چھوٹوں سے ڈرتا تھا اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا, بیٹے کے سامنے رسوائی گوارا ہے تجھے نہیں, تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور ان سب کا مجموعہ جو بھی بیان کیا گیا وہ تو بہت کافی ہونا چاہیے. بس اپنے دل میں خوف پیدا کرو. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں, دیکھو اپنے دل میں خوف پیدا کرو, جب خوف پیدا ہوگا تو پھر کوئی گناہ نہ ہوگا. یہ علامت ہے خوف. یہ نہ کہو کہ ہمیں خوف ہے, خوف ہے تو گناہ کیوں کرتے؟ خوف والے کا تو حال ہی الگ ہوتا ہے. اس لیے خوف ہی نہ ہونے کی وجہ سے سب خرابیاں ہیں. جتنا جتنا خوف پیدا ہوتا جائے گا اسی درجے کی خرابیاں دفع ہوتی جائیں گی, ختم ہوتی جائیں گی, کیونکہ خوف کے مراتب مختلف ہیں. بعض کو تو اتنا خوف کہ وہ خوف ان کو بس کفر سے باز رکھتا ہے, اور بعض کو کبائر سے روکتا ہے, اور بعض کو صغائر سے بھی ہٹا دیتا ہے, اور بعض پر ایسا خوف ہوتا ہے کہ وہ خلاف اولا سے بھی بچتا ہے, اور بعض جو حیا کی وجہ سے بچتے ہیں. تو یہ حیا بھی ایک قسم کا خوف ہے, سمجھ لیجیے. حضرت نے حیا کو بھی کہا یہ خوف ہے. حیا کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی واقع میں خوف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. حیا نہیں آتی, اکیلے میں ایک کام کر رہا ہے گڑبڑ, جو چیز نہیں کرنی چاہیے, بیٹے کے سامنے نہیں کر سکتا, پھر اپنے سے چھوٹے سے تو ڈر. یہ حیا نہیں, اس حیا نہیں, وہ خوف ہی تو ہوا. اور بعض جو حیا کی وجہ سے بچتے ہیں, تو حیا بھی ایک خوف ہے. حیا کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی واقع میں ایک خوف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ خوف اس کا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا. غرض خوف کہو یا حیا کہو, اس کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب مقبولان الہی پر اس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بعض جائز کام بھی نہیں کر سکتے, اور کبھی کرتے ہیں تو ان کو تنبیہ بھی کر دی جاتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ پاؤں پھیلائے ہوئے خلوت میں بیٹھے تھے, تنہائی میں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے. الہام ہوا کہ او بے ادب, ہمارے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے. غرض ان بزرگ پر جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھے, جب یہ عتاب ہوا, ایسا الہام ہوا, اسی وقت ان بزرگ نے پاؤں سمیٹ لیے اور پھر ساری عمر پیر نہیں پھیلائے. یہ ایک پرانے بزرگ کا قصہ ہے. حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ پرانے بزرگ کا قصہ ہے, ہماری تو حکیم الامت بھی پرانے ہو گئے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانے بزرگ کا قصہ ہے. سنیے نئے کا قصہ. نئے کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خاص خادم بیان کرتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے شیخ, جب لیٹتے تھے پاؤں نہ پھیلاتے تھے. اول اول تو وہ خادم کہتے ہیں کہ اول اول تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اتفاقی بات ہوگی, مگر جب مدتوں تک اسی طرح دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصدن ایسا کرتے ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پاؤں نہیں پھیلاتے؟ فرمایا, ارے باولے اپنے محبوب کے سامنے کوئی پاؤں بھی پھیلایا کرتا ہے, یہ ہے استحضار کی برکت سے ہوتا ہے. اور ایک دوسری حکایت ایسے ہی حیا اور ادب کی لیجیے، وہی خادم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت حاجی صاحب کو دوسرے سر رہو کے لیے ایک شخص نے سیاہ رنگ کا جوتا بھیجا تو حضرت نے اس کو پہنا نہیں. وہ خادم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ تو آپ کے لیے اس واسطے بھیجتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں. فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہے اور جب سے مجھ کو خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ معلوم ہوا ہے تب سے میں نے سیاہ رنگ کا جوتا نہیں پہنا، اس لیے خلاف ادب معلوم ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جب سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاف سبز دیکھا ہے، اس کا رنگ سبز دیکھا ہے، سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا. پس ان حضرات پر خوف اور حیا کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ مباحات کو بھی ترک کر دیتے ہیں. مباحات ہے، کالا جوتا پہننا جائز ہے. پس ثابت ہوا کہ ہمارے تمام امراض کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے. اس لیے حکیم الامت کہتے ہیں کہ یہ آیت جو بھی پڑھی گئی سورۃ الملک کی، اس لیے اختیار کی. اور گو یہ خوف واجب ہے، اتنا ایسا خوف تو فرض و واجب ہے، لیکن قرآن میں اس کا خوف واجب کا بھی حکم کئی جگہ ہے، ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ آیت اختیار نہیں کی جس سے خوف کا حکم واجب کا اور فرض کا نکلتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ فضیلت والی آیت اس لیے اختیار کی کہ فضیلت سے رغبت زیادہ ہوتی اور ترغیب کا اثر بنسبت ترہیب کے اکثر طبیعتوں میں زیادہ ہوتا ہے، چونکہ طبیعتیں ضعیف ہیں. بس ارشاد ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یعنی جو لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، یعنی بے دیکھے اللہ کو ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. اب یہاں ایک بات عجیب ہے کہ فرمایا ان الذین یخشون ربہم، یعنی فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یخشون اللہ یہ نہیں فرمایا، یخشون ربہم. اب یہاں حکیم الامت کا کمال ہے کہ تفسیر میں تو عجیب تھے، فرمایا یہ یخشون ربہم کہنے میں سے خوف کی تعدیل کر دی کہ خوف کہیں حد سے نہ بڑھ جائے، بندہ مر ہی جائے خوف سے، ایسا نہ ہو جائے. کیونکہ جب زیادہ خوف ہوگا تو آدمی معطل ہو جاتا ہے، جو کام ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. تو فرمایا کہ ربہم اس لیے لگایا کہ اس سے تعدیل ہو گئی، یہ اشارہ ہے کہ خوف ایک حد تک ہونا چاہیے. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ خوف کے اندر دو خاصیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہ سے روکتا ہے، اور یہ تو جب ہے جب خوف درجہ اعتدال میں ہو، اور دوسری خاصیت خوف کی یہ ہے کہ وہ کام سے ہی روک دیتا ہے، خوف بڑھ گیا اگر. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، حضرت دیکھیے فرمایا خوف ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر گناہ سے بچ نہیں سکتے، خوف مدار ایمان ہے، خوف کو اگر چھوڑا تو ایمان ہی نکل جائے گا، لیکن اس کی ایک حد ہے، زیادہ بڑھ گیا تو جو کرتے ہو وہ بھی نہیں کر پاؤ گے. چنانچہ جن طالب علموں پر امتحان کا خوف غالب ہو جاتا ہے وہ امتحان میں فیل ہی ہو کے آتے ہیں، خوف بڑھ گیا، حد سے زیادہ اتنا خوف ہو کہ اس کی وجہ سے تیاری کر لیں امتحان کی، اتنا تو کافی ہے. اسی طرح سے آخرت کا، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف کہ گناہ سے بچ جائے، یہ تو ضروری، اس سے زیادہ خوف مضر ہے. یاد رکھو اچھی سے، خوف کو نہیں بڑھانا، خوف کو بس اتنا رکھنا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے. اسی لیے زندگی میں تو یہی حکم ہے، اتقوا ربکم واخشوا، اپنے رب سے ڈرو. لیکن مرنے کے وقت کے لیے ارشاد ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو، اب تم موت کے بعد کرو، اب تم نہ ڈرو نہ اندیشہ کرو، بشارت ہی بشارت ہے اور فرشتے بشارت دیں گے. اور یہی منشا ہے اس ارشاد کا جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی میں تو خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچا رہے. معیار کیا ہے، خوف حد سے زیادہ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے دیکھو گناہ ہو رہا ہے، تمہارے پاس ضروری خوف نہیں، بڑھاؤ خوف. جب تک گناہ ہو رہا ہے غصہ کرتے ہو، نظر کی احتیاط نہیں کرتے، بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہو، یہ بھی خوف کی کمی ہے. چاچا یہی شغل ہے، ادھر کی خبر ادھر، کسی نے خبر بھیجی اس کو فارورڈ 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 کرتے کرتے کہاں تک پہنچا دیا. ارے بھائی بالکل غلط ہے، اگر تم اس کے اندر جاؤ گے تو یہ ناجائز نکلے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر تحقیق شدہ خبر کو نشر کرنا جائز نہیں ہے. اور اس میں بعض لوگ دینی چیزیں نشر کرتے رہتے ہیں کثرت سے، بھائی یہ صحیح نہیں ہے. ہر دینی چیز کا اثر ہر شخص پہ یکساں نہیں ہوتا. یہ تو بعض و نصیحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مناسب مضمون اللہ میں ڈال دیں, یہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا ہی کہ تم ایک مضمون لو اور ہر ایک کو بھیج دو, ہر ایک کے کام کا نہیں ہوتا. چاہے وہ مضمون کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, ہر ایک پہ اثر نہیں ہوتا, ہر ایک بات میں الٹا اثر ہو جا سکتا. اس لیے ہمارے پرانے بزرگوں نے ہمیشہ انتخاب کیا ہے. کتاب حیات المسلمین میں انتخاب ہے حدیثوں کا, حدیث کی کتابوں سے نہیں سناتے تھے. بہرحال خوف کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کام سے ہی جاتا رہتا ہے. اس کی تعدیل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رب بہم فرمائے. تو اس کی تعدیل اس طرح ہوئی کہ آدمی جو کسی سے ڈرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ایسا ڈرتا ہے جیسے چور کوتوال سے ڈرے, یا مجرم حاکم سے ڈرے, یا شیر اور بھیڑیے سے ڈرتا ہے. تو یہاں تو محض خوف ہی خوف ہے اور امید کا کوئی نشان نہیں. تو رب بہم فرما کر فرمایا کہ دیکھو مجھ کو وہ مت سمجھنا صرف ڈرنے والی چیز. دوسری قسم ہے کہ جیسے لڑکا اپنے شفیق باپ سے ڈرتا ہے, یہ ڈرنا اور قسم کا ہے. اس میں خوف کے ساتھ باپ کی شفقت پر اعتماد کر کے معافی کی امید بھی ہوتی ہے. یا حاکم کا بیٹا حاکم سے ڈرے, بس اللہ تعالیٰ نے ربہم فرمایا. اگر نہ فرماتے تو اللہ کے بعض بندے بوجہ غلبہ استحضار شان جلال کے خوف کی وجہ سے جان ہی دے دیتے کہ دیکھو نسبت کر دی رب کی طرف کہ وہ تمہارے مربی بھی ہیں, تمہارے پالنے والے ہیں, تمہاری تربیت کرنے والے ہیں. وہ تم سے بے تعلق نہیں, وہ کوئی شیر یا بھیڑیا نہیں. اس لیے اے میرے مقبول بندو تم اس قدر خوف کے اندر مت گھلو جیسی مجھ میں شان جلال اور قہاریت ہے. اسی طرح میرے اندر شان تربیت تو بھی تو ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. یہاں بھی رب فرمایا کہ دیکھو تم اپنے رب سے ڈرو, وہ رب تو تمہارے سب کچھ تمہاری تو وہ ساری نعمتیں دینے والا وہی, تمہاری تربیت کرنے والا وہی, سب کچھ وہی. یہ بہت نفیس تفسیر ہے جو حکیم الامت نے عجیب فرمایا. خلاصہ یہ میں اسی تعدیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو یاد دلایا. گویا حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی ذات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ تمہاری تربیت کا مدار اسی کے ہاتھ میں. اس لیے اگر اس سے نہ ڈرو گے تو تمہاری تربیت میں کمی آ جائے گی. مثلا تم کو روزی نہ ملے گی, عافیت جاتی رہے گی. سبحان اللہ, کلام اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنے بے شمار معنی بھرے ہوئے ہیں. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, یعنی جو شخص میری یاد سے اعراض کرے اس کے لیے تنگ زندگی ہے, یعنی روزی دنیا میں تنگ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے رب فرمایا کہ جو جس کے ہاتھ میں روزی ہے وہ رب ہے, تو ڈرو اس سے. فرمایا کہ رب بہم جیسا کہ افراط خوف کو درجہ توسد پر لانے والا ہے, اعتدال کرنے والا ہے, اسی طرح سے نفس خوف کو بھی درجہ تفرید سے ترقی دینے والا ہے. اور خشیت پر مغفرت اجر کبیر کے مرتب کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ اگر خشیت نہ ہوگی کسی کے اندر تو ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ نہیں ہے. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ خشیت اور مغفرت اور اجر کبیر میں جوڑ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خشیت پر ان دونوں کو مرتب فرمایا. رب کی دو وجہ ہو سکتی ہے, اول تو یہ کہ خشیت ایک حسنہ ہے اور یہ ثابت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس علاقے سے جب بھی کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اس کو مغفرت ضرور ملے گی. یہ ہے کہ جب خشیت ہوگی تو گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے لازم ہے, ورنہ وہ خشیت کیسی, وہ خشیت نہیں ہے. کہے کہ مجھے خشیت ہے, رقت قلبی ہے, لیکن خشیت نہیں ہے. خشیت اور خوف وہ چیز ہے جو گناہ چھڑا دے, تو گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے لازم ہے, اور ساتھ ساتھ تمام اعمال صالحہ کا اختیار کرنا بھی لازم ہے. اور فرمایا کہ مغفرت کو پہلے لانے اور اجر کبیر کو بعد میں لانے کے اندر یہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ خشیت کے مقتضا میں بھی ترتیب ہوتی ہے. چنانچہ جس کے اندر خشیت ہوگی وہ اول مغفرت ملے گی اسے, یعنی اول وہ معصیت سے توبہ کرے گا تو اس پر مغفرت مرتب ہو جائے گی, پھر اعمال صالحہ کو وہ اختیار کرے گا, اس پر اجر کبیر مرتب ہوگا. اور ہم کو چاہیے کہ ہم بھی یہی ترتیب اختیار کریں کہ توبہ تو اسی وقت کر دیں, پھر اعمال صالحہ میں سے جس جس کا وقت آتا رہے اس کو بجا لاتے رہے، اس لیے کہ گناہ تو ہر وقت ہی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے توبہ بھی ہر وقت ہی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی وقت کا انتظار کیوں کیا جائے؟ اس کو سن کر اگر کوئی مدعی تقویٰ کہے کہ ہم سے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، نہیں یہ کہ ہر وقت ہوتا ہو، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، گناہ ہوتے ہیں مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں پورا علم نہیں. چنانچہ اب دیکھیں کیا بات فرما رہے ہیں، چنانچہ شادی کی رسوم کے متعلق جب نصیحت کی جاتی ہے تو اکثر یوں کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم نے ناچ کرایا، یہ تمام تر علم نہ ہونے کی خرابی. دیکھیے حق تعالیٰ کی محبت کا ایک واز ہے، اس میں بھی یہی کہتے ہیں، شادی کے رسوم کا بیان، خوف کا بیان ہے اس میں بھی یہی. کیوں؟ شادی میں اتنے گناہ ہوتے ہیں، خوف اور محبت دونوں کا امتحان. اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ولیمے میں عورتوں کو جانا بہشتی زیور کی روح سے ناجائز ہے، گناہ ہے، اور بہشتی زیور میں لکھا ہے در مختار کے حوالے سے، فقہ کی کتابوں کے حوالے سے، اور 10 یا 12 بڑے بڑے فقہا نے ولیمے میں عورتوں کے جانے کو ناجائز اور گناہ لکھا ہے، سب موجود ہے، اور اکثر فتوے کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود، بلکہ خود اقبال میں فرمایا حکیم الامت کہ میں یہ جب در مختار کی جب مجھے مل گئی یہ عبارت تو مجھے کسی اور چیز کی دلیل کی بھی ضرورت ہے، یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، لیکن جناب پھر بھی ہم نہیں مانتے، خوف نہیں، اللہ کا خوف نہیں، ورنہ یہ معلوم ہونے کے بعد کیسے یہ کرتے اس کے خلاف. یہاں بھی یہی فرما رہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے ناچ کرایا، موسیقی بجوائی، بے پردگی کروائی، یہی کہتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے. فرمایا کہ صاحبو، جس طرح ناچ کرانا گناہ ہے، اسی طرح فخر کے واسطے کھانا کھلانا، فخر کے واسطے دینا دلانا، یہ سب بھی منع ہے، اور ظاہر ہے کہ شادی اور غمی کی رسوم اکثر تفاخر اور نمائشی پر مبنی ہیں، پھر گناہ نہ ہونے کے کیا معنی؟ بس یہ تمام خرابی علم سے ناواقفیت کی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں جانتے، ورنہ اگر علم پورا ہو تو ایک لحظہ بھی معصیت سے خالی اپنا نظر نہ آئے، کہ گناہ جوارے کے تو الگ ہیں، قلب کے الگ ہیں، اور پھر ان میں بے انتہا دقیق شعبے ہیں، مگر جہالت کی وجہ سے اپنے کو ایسا بری سمجھتے ہیں کہ ان پر جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو بازے کہا کرتے ہیں کہ خدا جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا تھا جو ہم پکڑے گئے. صاحبو، تم کو بجائے اس کے کہ مصیبت پر تعجب ہوتا کہ کس گناہ سے آئی، اگر ان نعمتوں پر تعجب ہوتا جو تم کو مل رہی ہیں، اور صحیح اور سالم چین سے تم زندگی بسر کر رہے ہو، ہلاک نہیں کر دیے جاتے، تو یہ زیادہ زیبا ہوتا. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم کو ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملنا چاہیے. دیکھیے حکیم الامت فرما رہے ہیں. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو شیطان پر لعنت کرتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، یاد رکھو کہ چوری جب ہوتی ہے جب گھر کے بھیدی کے بھید دینے سے ہوتی ہے، اسی طرح گناہ جب ہوگا تو آپ کے اندرونی دشمن کی سازش سے ہوگا. وہ کون ہے؟ نفس. میں قسمیاں کہتا ہوں کہ نفس ہمارا صلاحیت پر آ جائے تو ساری دنیا بھی اگر شیاطین سے بھر جائے تو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچے گا. اصلی دشمن تو یہ ہے جو ہر وقت ہم سے گناہ کراتا رہتا ہے، اس لیے ہر وقت توبہ کرنا ضروری ہے. کچھ نہ ہو تو ہر وقت تم دوسرے کا دل دکھاتے ہو، گھر والوں کا ہی دل دکھاتے ہو، ان پہ غصہ کرتے ہو، بدمزگی کرتے ہو، یہ کون سا کم گناہ ہے؟ دیکھو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، لیکن ان کی یہ شان ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، ان کو تسلی کر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ ہونے کی گواہی دے دی گئی قرآن میں، انک لعلی خلق عظیم. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور 70 ظاہر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور ہم باوجود سرتاپا گناہوں میں غرق ہونے کے دن بھر میں 1 مرتبہ بھی توبہ نہیں کرتے. اور اس کا ایک ہیلا نکال لیا کہ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ پھر گناہ ہو جائے گا. صاحبو، یہ شیطان کی شراب ہے، اس کو پلا کر اس نے ہم کو غفلت میں ڈال دیا، اس کی ایک خصلت حمیدہ, اس کو ایک خصلت حمیدہ اور پختگی سمجھتے ہیں کہ گویا ان کے دل میں توبہ کی بڑی عظمت ہے کہ توبہ کر کے پھر گناہ ہونا نہیں چاہیے. سو یہ امر توبہ سے بڑا معنی ہے, اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار آدمی ہیں, ہماری توبہ ہی کیا ہے, اگر توبہ کر لی تو وہ ٹوٹ جائے گی. جواب اس کا یہ ہے کہ ٹوٹ جائے گی تو پھر کر لینا توبہ. تو اگر کوئی کہے پھر توبہ سے فائدہ کیا ہے, فائدہ یہ ہے کہ جن گناہوں سے تم توبہ کرتے جاؤ گے وہ تو صاف ہوتے جائیں گے, تمہارے جرائم کے اندر زیادتی تو نہ ہوگی. دو شخصوں کی اگر پچاس پچاس برس کی عمر ہو اور دونوں نے برابر گناہ کیے ہوں, مگر فرق یہ ہو کہ ایک تو برابر توبہ کرتا رہا اور دوسرے نے توبہ نہیں کی, تو دونوں کے مواخذے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ تو فرق آخرت کے اعتبار سے ہے. اور ایک فائدہ یہاں ہے, وہ یہ ہے کہ بار بار توبہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ چند روز میں وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے, کیونکہ خوف پیدا ہوگا. جب خوف پیدا ہوگا تو گناہ بھاگے گا, ہم گناہ سے بھاگیں گے. بس یہ توبہ کی برکت ہے کہ اس سے تائب آخرکار متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. غرض اگر گناہ اور توبہ دونوں کے سلسلے برابر جاری رہیں تب بھی انشاءاللہ گناہ کا سلسلہ مٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی. فرماتے ہیں آخر میں اس کے بعد کہ مختصر طور پر ایک دستور العمل عرض کر کہ جس پر عمل کرنے سے خشیت پیدا ہوگی, وہ یہ ہے کہ اپنے روزانہ اوقات میں سے آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ نکال کر تنہا بیٹھ کر دو چیزوں کو سوچا کرو. اول تو اپنے اعمال سیئہ کو یاد کرو, یعنی ہمارے جو گناہ ہیں اور خرابیاں ہیں ہمارے اعمال, اور خدا تعالیٰ نے جو اس پر سزا مقرر فرمائی ہے اس کو سوچا. یہ بہترین تدبیر ہے خوف پیدا کرنے, صرف سوچے لیکن روز کرے کہ مثلا میں تو غیبت کرتا ہوں لیکن غیبت کا یہ انجام ہوگا, یوں جہنم ہوگی, یوں سزا ہوگی, میرے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے, اچھے اعمال اس کے گناہ میں چلے دیے. سوچنے سے بہت فرق پڑتا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں, ابھی تو لگ رہا کچھ نہیں لیکن کر کے تو دیکھو. ان چیزوں کو سوچا کرو. اس کے بعد اپنے نفس سے کہو کہ اے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے, کیوں اپنے کو ہلاک کرتا ہے, دیکھ ان اعمال کی یہ پاداش تجھ کو بھگتنی پڑے گی. اس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں, مثلا قبر میں جانا, منکر نکیر کا سوال کرنا, حساب کتاب, پلے صراط, سب کی تفصیل سوچو, یہ اپنا وظیفہ بنا لو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. مگر مشکل تو یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں, بس چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نظر ڈال دے یا دعا کر دے یا تعویذ دے دے کہ آپ سے آپ سب گناہ چھوٹ جائیں اور عمل بھی خود بخود ہونے لگے, ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے, جو کچھ کرے دوسرا ہی کرے. حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بمبئی میں کسی نے حج کے لیے دعا کرائی تھی. فرمایا میں تو تمام عمر دعا کروں اور تم تجارت کرتے رہو تو حج کیسے نصیب ہوگا, اس شرط سے دعا کرتا ہوں کہ جس روز جہاز جانے لگے, اس زمانے میں پانی کے جہاز جاتے تھے, مجھ کو اپنے اوپر کامل اختیار دے دو, میں ہاتھ پکڑ کر جہاز سے سوار کرا دوں گا, بس تم حج کر لو گے. غرض دعا بھی کراؤ اور خود بھی کوشش کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوشش کی تو دعا ہی کا کیا اثر ہوا. بات یہ ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہیں, ایک وہ جو بالکل ہمارے اختیار میں نہیں اور دوسری وہ کہ ان کے اسباب اختیاری ہیں. پہلی قسم میں تو محض دعا پر اکتفا کرنا چاہیے, ہمارے اختیار میں, جیسے کوئی آفت سماوی ہے اس کے لیے دعا کرنا کافی ہے. اور جن کے اسباب اختیار میں ہیں ان کے اندر تدبیر کرو, لیکن چونکہ تدبیر کا مؤثر ہونا اختیار سے خارج ہے اس لیے اس کے لیے دعا کرو, اور دعا سے اس تدبیر میں برکت ہو جائے گی. حاصل یہ ہے کہ اس دستور العمل پر روزانہ بلا ناغا عمل کرو اور دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہے وہمی خوف, ہمیں ایک مرتبہ مجھے میرے حضرت نے, حضرت حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے, تو ایسا قصہ ہوا تھا کہ وہ ہم نے کہیں جانے کو میں نے منع کر دیا کہ رات کا وقت ہے, دیر ہو گئی ہے, کوئی خوف کی بات ہے. تو حضرت کو لکھا تو حضرت نے فرمایا کہ دو قسم کے خوف ہوتے ہیں, لکھا ایک وہمی اور ایک حقیقی. حقیقی خوف تو یہ ہے کہ واقعی ہو جاتا ہے ویسا, وہ کام کریں گے تو وہ ضرور ہوگا حقیقی, اور ایک یہ ہے کہ وہمی ہے, اکا دکا کوئی واقعات ہو جاتے ہیں, اب اس سے ڈر رہے ہیں. تو یہ وہمی خوف. فرمایا کہ اس میں دعا کافی ہے, حضرت نے بھی یہ فرمایا اس میں دعا کافی ہے, وہمی خوف میں دعا کافی ہے, اس میں تدبیر ہو بھی نہیں سکتی. کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.